اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آپ سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں. عزیز سامعین, ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب حسین مسکری, جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 سے لے کے 164 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین, ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں. انداز جہاں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام صبح امید. صبح امید کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں پیش کی جائے گی آج کے دن کی مخصوص دعا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی اس سرخیاں. صدر ایران نے کہا کہ تہران مذاکرات میں اپنا موقف مدلل اور منطقی طور پر بیان کر چکا ہے, لہذا مذاکرات کے بارے میں فیصلہ کرنا امریکہ کی ذمہ داری ہے. ایران کی عدلیہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ ممالک جو ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور دہشت گردوں اور مجرموں کی حمایت کرتے ہیں اور انہیں ہتھیار, مالی مدد اور ٹریننگ میں مدد فراہم کرتے ہیں, وہ سب انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے جمعہ 28 اکتوبر کو حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. طالبان کی عبوری حکومت کے مخالفین نے ایک نئی پارٹی جسٹس اینڈ فریڈم آف پاکستان کی تشکیل کا اعلان کیا ہے. غرب اردن کے شہر نابلس میں صہیونی فوجیوں نے اپنی وحشی گری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کم سے کم 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. تہران میں آرگنائزیشن آف پیسیفک نیوز ایجنسی اوانا کے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ایران ایٹمی معاہدے میں درج اپنے حقوق کی بالادستی چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہے, جبکہ یورپ نے بھی ایران سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے. صدر ایران نے ایک بار پھر یاد دہانی کرائی کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA نے اپنی 15 رپورٹوں میں ایران کے ایٹمی پروگرام میں انحراف نہ ہونے کی تصدیق کی ہے. سید ابراہیم رئیسی نے واضح کیا کہ ہماری حکومت قوم کے حقوق حاصل کرنے کا پختہ عزم رکھتی ہے, پابندیوں کے خاتمے اور انہیں غیر مؤثر بنانے کی حکمت عملی پر ساتھ ساتھ کام کر رہی ہے. صدر ایران کا کہنا تھا کہ آج ایران پہلے سے زیادہ طاقتور ہے اور امریکہ نے تہران کے خلاف محاذرائی میں متعدد بار غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران خطے میں مؤثر طاقت کے طور پر موجود ہے اور دنیا بھر کے مظلوموں, ستم رسیدہ لوگوں اور حریت پسندوں کی حمایت جاری رکھے گا. صدر سید ابراہیم رئیسی نے ایشیا کو بڑھتی ہوئی عالمی طاقتوں کا خطہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا یونی پولر سے گزر کر نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے, جس میں ایشیا کا خطہ اہم کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کی آدھی آبادی قدرتی ذخائر اور افرادی قوت کے ساتھ ساتھ شنگھائی اور یوریشیا جیسے علاقائی اتحادوں نے خطے کو طاقت ادا کی ہے, اور علاقے کے ملکوں کے درمیان تعاون کے نتیجے میں ایشیا میں نئی طاقت سر اٹھا رہی ہے. صدر ایران نے یہ بات زور دے کر کہی کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں, آج کی دنیا میں مغرب اور امریکہ کی طاقت روبر زوال ہے. ایران کی وزیر ثقافت محمد مہدی اسماعیلی نے بھی آرگنائزیشن آف ایشیا پیسیفک نیوز ایجنسی اوانا کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے میڈیا ٹیررزم کے معاملے کو اٹھایا اور کہا کہ آج دنیا کے بہت سے ممالک کو ابلاغیاتی دہشت گردی کا سامنا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل مندوب نے خبردار کیا ہے کہ عالمی ادارے مغربی ملکوں کی منشا پر عمل کرنے سے باز رہیں. امیر سعید ایروانی نے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس کے نام اپنے خط میں کہا ہے کہ مغربی ممالک سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کی منمانی اور گمراہ کن تشریح کر کے اسے جنگ یوکرین میں ڈرون طیاروں کے استعمال کے من گھڑت دعووں سے جوڑنا چاہتے ہیں. ایران کے سفیر نے واضح کیا کہ سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 میں نہ تو ہتھیاروں کی فروخت سے روکا گیا ہے, نہ ہی اقوام متحدہ کے سیکرٹریٹ اس حوالے سے تحقیقات کرانے کا مجاز ہے. امیر مہدی ایروانی نے اپنے خط میں جنگ یوکرین میں ڈرون طیاروں کے استعمال کے بارے میں یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے دعووں کو سختی کے ساتھ مسترد کیا ہے. خط میں کہا گیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران 21 اکتوبر کو سلامتی کے اجلاس میں فرانس, برطانیہ, جرمنی اور امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے دعووں کو سختی کے ساتھ مسترد اور ان کی مذمت کرتا ہے. ایران کی عدلیہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ ممالک جو ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور دہشت گردوں اور مجرموں کی حمایت کرتے ہیں اور انہیں ہتھیار, مالی اور ٹریننگ میں مدد فراہم کرتے ہیں تاکہ ایرانی عوام کی سلامتی کو خطرات لاحق ہوں, انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے ممالک میں شامل ہیں. عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام غلام محسن اجعی نے ایران کے انسانی حقوق کے اجلاس میں یہ بیان کرتے ہوئے کہ ان دنوں تسلط پسند نظام اور مغربی ممالک جن کی قیادت صہیونی اور امریکی کر رہے ہیں وسیع پیمانے پر پروپیگنڈوں کے ذریعے اپنے جعلی اور جھوٹ پھیلانے میں مصروف ہیں. انہوں نے مزید کہا غاصب اور استکباری طاقتیں انسانی حقوق کے دعووں کے روپ میں انسانی حقوق کو بری طرح پامال کر رہی ہیں. ایران کے انسانی حقوق کے ہیڈ کوارٹر کے سربراہ نے مزید کہا کہ گزشتہ 40 سالوں سے انسانی حقوق کے جھوٹے دعوت داروں نے ایران سمیت دنیا کے تمام حصوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا ہے, جس کی مثالوں کی ایک طویل فہرست ہے. عدلیہ کے سربراہ اجئی نے مزید کہا کہ انسانی حقوق کے جھوٹے دعوے داروں کے انسانی حقوق کے حملے اسلامی ایران کے خلاف ایسی حالت میں ہیں کہ انہوں نے دہشت گردوں اور مجرموں کو جگہ دی ہے جن کے ہاتھ ہزاروں ایرانی ہم وطنوں کے پاکیزہ خون سے آلودہ ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ اسلامی جمہوری ایران کے غیر ملکی دشمنوں نے محض سامینی کی موت کو ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور بدامنی کو ہوا دینے کے لیے ایک موقع کے طور پر استعمال کیا ہے. امریکہ اور یورپ کے بعض سیاسی لیڈران, نیز ان کے میڈیا اور مغرب کی حمایت یافتہ فارسی میڈیا نے بغیر تحقیق کے ایک ایسے افسوسناک واقعے کو غلط استعمال کیا جس کی تحقیقات بھی ابھی سامنے نہیں آئی تھی, اور انہوں نے انسانی حقوق کی حمایت کا نعرہ لگا کر بلوائیوں اور سلامتی میں خلل ڈالنے والوں کی حمایت کی ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم عمران خان نے جمعہ 28 اکتوبر سے حکومت مخالف لانگ مارچ کو لیڈ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ایوان وزیراعلی لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کو لانگ مارچ کروں, یہ مارچ ہم نے پہلے ہی شروع کر دینا تھا. انہوں نے کہا کہ جمعے کی صبح 11 بجے لیبرٹی چوک لاہور سے پی ٹی آئی کا حکومت مخالف لانگ مارچ شروع ہوگا. ان کا کہنا تھا ہمارا مارچ پرامن احتجاج ہوگا, ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں, ہمارے جلسوں میں فیملیز آتی ہیں. عمران خان نے مزید کہا کہ جی ٹی روڈ سے عوام کا سمندر لے کر اسلام آباد پہنچیں گے، ہم ریڈ زون میں نہیں جائیں گے، جہاں عدالت نے کہا ہے احتجاج وہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے لوگ نہیں جمع ہوئے ہوں گے جتنے لے کر وہ اسلام آباد جائیں گے، یہ حقیقی آزادی کا مارچ ہوگا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا کہنا تھا کہ ہمارا لانگ مارچ سیاست سے بہت اوپر کی چیز ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کی سمت طے کرے گا، یہ اب جو جہاد ہے جو فیصلہ کرے گا کہ ملک نے کدھر جانا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جہاد فیصلہ کرے گا کہ چوروں کی غلامی کرنی ہے یا نہیں۔ ادھر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ عمران خان کے لانگ مارچ کے باوجود حکومت برقرار رہے گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور اقتصادی شعبے میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں خطے میں سلامتی اور تعاون جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ پاکستانی وفد نے وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور وزیر مملکت برائے خارجہ حنا ربانی خر شامل ہیں۔ واضح رہے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف دو روزہ سرکاری دورے پر پیر کے روز سعودی عرب پہنچے تھے، جہاں ریاض کے گورنر فیصل بن بندر نے ان کا استقبال کیا۔ افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں داعش دہشت گردوں کے ایک مرکز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کی انٹیلیجنس حلقوں کے مطابق طالبان کی خفیہ کاروائی کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے مرکز جلال آباد شہر میں داعش دہشت گردوں کے ایک مرکز کو تباہ کر دیا ہے۔ طالبان کی انٹیلیجنس کے شعبے کی جانب سے جاری شدہ ایک اعلان میں کہا گیا کہ یہ کاروائی پیر اور منگل کی درمیانی رات کو انجام پائی۔ طالبان کی عبوری حکومت کے مخالفین نے سرور دانش کی سربراہی میں جسٹس اینڈ فریڈم آف پاکستان، معاف کیجیے گا، فریڈم آف افغانستان نامی پارٹی کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس پارٹی نے کہا ہے کہ طالبان کے خلاف جنگ اور افغانستان میں وفاقی جمہوریہ کا قیام اس کے دو اہم آداب ہیں۔ اس بیان میں طالبان کی کارکردگی اور اس گروپ کے زیر اقتدار افغانستان کی صورتحال پر تنقید کی گئی اور عوام کو طالبان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے افغانستان کی سیاسی شخصیات اور سابق عہدیداروں پر مشتمل نیشنل موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس نے بھی اپنے وجود کا اعلان کیا ہے۔ غرب اردن کے شہر نابلس میں صہیونی فوجیوں نے اپنی وحشی گری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کم سے کم 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق غربی اردن کے رام اللہ شہر کے قریب صہیونی فوجیوں نے نابلس سے تعلق رکھنے والے ایک اور فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ شہید فلسطینی نوجوان کا تعلق النبی صالح محلے سے تھا۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ رات سے ہونے والے صہیونیوں کے حملوں میں اب تک 6 فلسطینی نوجوان شہید ہو چکے ہیں، جن میں 2 ارین الاسود مزاحمتی تنظیم کے کمانڈر بھی شامل ہیں۔ منگل کی صبح کو ان شہیدوں کا شاندار جلوس جنازہ نکلا، جس میں ہزاروں فلسطینی شہریوں نے شرکت کی اور غاصب اسرائیلیوں کے مقابلے کے لیے اپنے عزم کا اعلان کیا۔ حماس تنظیم کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اس موقع پر نابلس شہر میں صہیونیوں کے تازہ مظالم پر رد عمل ظاہر کیا۔ اسماعیل ہنیہ نے زور دے کر کہا کہ نابلس کے جوان اپنے خون سے عزت و وقار کا راستہ ہموار کریں گے۔ قابل ذکر ہے ارین الاسود استقامتی تنظیم فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے صہیونیوں کے تازہ مظالم کے بعد وجود میں آئی، اور اس استقامتی گروہ نے گزشتہ ہفتوں کے دوران صہیونی فوجیوں کے خلاف متعدد مسلح کاروائیاں انجام دے کر انتہا پسند صہیونیوں اور تل ابیب کے اعلی عہدیداروں کو ناک و چنے چبوا دیے ہیں۔ میانمار میں فوجی حکومت کے مخالف مسلح گروہ کے ٹھکانے پر فوج کی بمباری میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ کوچن لبریشن آرمی نامی گروپ کے یوم تاسیس پر ہونے والی تقریب کو بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ اس تقریب میں 300 سے 500 افراد شریک تھے۔ سمندری طوفان سترگ نے بنگلہ دیش میں تباہی مچا دی اور لاکھوں افراد کو گھر بار چھوڑنا پڑا. مقامی ذرائع نے بتایا کہ طوفان کی وجہ سے 88 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوا کے ساتھ شدید بارش نے گھروں کو نقصان پہنچایا. درخت گر گئے, سڑکیں تالاب بن گئیں, برقی اور مواصلاتی نظام بری طرح متاثر ہوا. طوفان اور بارشوں کے باعث پیش آنے والے مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 9 ہو گئی ہے. یوکرین کی جانب سے ڈلٹی بم کے ممکنہ استعمال کے اعلان کے بعد اقوام متحدہ میں روسی مندوب نے یوکرین میں بایولوجیکل تجربہ گاہوں پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے. پچھلے کچھ دنوں میں گمنام معتبر ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ کیف روس پر جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا الزام لگانے کے لیے یوکرین میں ڈلٹی بم کے استعمال جیسی اشتعال انگیز کاروائیوں کی تلاش میں ہے. ڈرٹی بم ایک قسم کا بم یا میزائل ہے جو تابکاری مواد سے آلودہ ہوتا ہے, جو غیر جوہری دھماکے سے ایٹمی تابکاری سے ماحول کو آلودہ کرتا ہے. ارنا کے مطابق اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے ڈیمیٹری پولیانسکی نے منگل کو مقامی وقت کے مطابق خبردار کیا کہ اقوام متحدہ کو یوکرین میں حیاتیاتی تجربہ گاہوں پر توجہ دینی چاہیے اور اس کے لیے خاص طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ادھر کرملن میں پریس کانفرنس کے دوران روسی ایوان صدر کے ترجمان نے کہا کہ کیف حکومت نے کھلے عام ڈرٹی بم استعمال کرنے کی دھمکی دی ہے اور روسی وزارت دفاع نے اس کی اطلاع مغرب کو دے دی ہے. اور سامن آخر میں یہ خبر کہ کشمیر کے ممتاز سیاہ عالم دین مولانا عباس انصاری کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے. حریت کانفرنس کے سابق صدر اور مسلم لیگ جموں کشمیر کے بانی صدر مولانا عباس انصاری کی نماز جنازہ میں دسیوں ہزار کشمیری شیعہ اور سنی مسلمانوں نے شرکت کی. شیعہ اور سنی اطاعت کے لیے مولانا انصاری کی انتھک کوششیں اور کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے ان کی غیر متزلزل حمایت کشمیری عوام میں ان کی عقیدت کا سبب تھی. مرحوم عباس انصاری شیعہ ہونے کے باوجود حریت کانفرنس کے چیئرمین منتخب ہوئے اور اس طرح وہ کچھ عرصہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کے رہنما رہے. اور سمے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں. سامعین, پروگرام انداز جہاں میں جب ہم نے معروف تجزیہ نگاہ ستر رضا سے یمن میں حالیہ جنگ بندی کے بارے میں سوال کیا تو ان کا کہنا تھا,
میں یہ سمجھتا ہوں
جی
کہ آپ دیکھیے کہ یہ ہم اس کو جنگ بندی نہیں بلکہ اس کو من مانی اور سلیکٹیو جنگ بندی کہیں گے.
جی,
جنگ بندی اور جنگ بندی کی شرائط تو یمن کے لیے ہیں
جی,
لیکن سعودی اتحاد اور یو اے ای کا اتحاد یہ جب چاہتے ہیں اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں
جی,
اور 2 مہینوں میں 332 حملے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں شدید خلاف ورزی ہے. اگر بڑی طاقتیں چاہیں تو بوسنی ہرزگوینا, کوسوو اور عراق کے کردستان اور
جی
جنوبی عراق میں نو فلائی زون قائم کر دیتے ہیں, لیکن کیا سعودی اتحاد کے لیے اقوام متحدہ کے پاس سادہ قرارداد بھی نہیں ہے کہ وہ نو فلائی زون قائم کرے, وہ میزائل داغنے کا امتناع کرے, اور پھر جنگ بندی صرف فائر بندی ہے. جنگ بندی میں سرحدوں پر اس ملک کی ضروریات کے لیے تیل کا آنا, اس ملک کے فلائٹ آنا, اس ملک کے خوراک اور کھانے پینے اور دوائیوں کا سامان آنا, اور اس ملک میں ماہرین اور ڈاکٹروں اور نرسوں کا آنا بھی شامل ہے
جی.
لیکن جنگ بندی یہ صرف یہ کہتے ہیں انصار اللہ میزائل اور ہتھیار ڈال دیں اور ہماری طرف سے جاری رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جارے اور مضبوط فریق ہے اور جو سعودی عرب اور یو اے ای کا
جی
اتحاد, اور بلکہ وہ تو آپ کہتے ہیں 43 ملکوں کا اتحاد ہے
جی,
یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جنگ بندی پر عمل کرے. لیکن جنگ بندی کا نفاذ صرف
جی
حوثیوں اور یمن پر ہے, اور اس کی خلاف ورزی صرف اور صرف سعودی اتحاد کرتا ہے, اور اس کے لیے دنیا خاموش ہے اور کوئی انصاف نہیں ہے, اور اقوام متحدہ خاموش ہے, اور اقوام متحدہ کے جو جنگ بندی کے مانیٹرز ہیں وہ سادہ ای میلیں ہی کر رہے ہیں اور فیلڈ میں کچھ نظر نہیں آتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اور پوری دنیا اس جنگ کو بھول چکی ہے کیونکہ ان کے لیے پرائیورٹی یوکرین کی جنگ ہو گئی. دیکھیے جی, اقوام متحدہ بالخصوص جنیوا جو پروٹوکولز اور کنونشنز ہیں جو کہ کسی مقبوضہ ملک کو مقبوضہ ملک کی ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے جو ڈیل ہوتی ہے, اس میں کسی بھی مقبوضہ طاقت کو اس جو ملک پر قابض ہو اس ملک کے وسائل, اس کے عوام اور اس کے قدرتی وسائل, مثلا پانی ہے, تیل ہے, گیس ہے, درخت ہے, معدنیات ہے, اس ملک کی اجازت کے بغیر ہاتھ لگانے کا اختیار نہیں ہے. یہ عالمی قانون کے خلاف ورزی ہے. لیکن کیونکہ ویسٹ جو ہے وہ اپنے اقتدار میں اندھا ہے اور پہلے وہ ملکوں پر قبضہ کر کر ساری دولت یورپ لے کے گئے ہیں اور اپنے ترقی کو انشور کیا ہے, اب بھی وہ اپنی ان عادتوں سے باز نہیں آیا. میرے دوست یہ اشارہ کر رہے تھے کہ جب امریکہ کا دہشت گردوں کے ذریعے شام کے حلب اور ان علاقوں پر جب قبضہ ہو گیا تو سلطان اردوان کے بیٹے کو ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ شام کا تیل چوری کر کے وہ یورپ بھیجے, لیکن وہ اتنے بےمان ہیں کہ انہوں نے کسی ایک یورپی ملک کا نام ہی نہیں لیا کہ کون سا ملک تھا جو یہ مسروقہ تیل خریدتا تھا. اور پھر لیبیا میں خالہ جنگ ہی رہی لیکن لیبیا کا تیل چرا کے لے جایا جاتا رہا. جب پال سی بریمر صدام کے بعد عراق کا وائسرائے لگ گیا تو عراق میں تو خانہ جنگی اور بمباری تھی لیکن عراق کا تیل چرا کے لے جایا جا رہا تھا. جو ہے وہ یوکرین جنگ کی وجہ سے کیونکہ یورپ کو توانائی کے بحران کا سامنا ہے تو انہوں نے چوری کا ایک نیا مرکز دیکھ لیا ہے. جی بالکل, ان کی غیرت عربی جو ہے وہ امریکیوں اور یورپیوں کے مقابلے میں جھک جاتی ہے, اسرائیلیوں کے مقابلے میں جھک جاتی ہے. فلسطین کو اسرائیل کتنی ذلت اور خواری اور روزانہ خون میں دہلا دے کوئی حرج نہیں کیونکہ اسرائیل کو ہم نے مدد کرنی ہے, اور ایسے ہی یورپ کے سامنے یہ سر جھکا لیتے ہیں کیونکہ بہرحال ان کے اپنے یمنی اور ان کے اپنے عرب بے شک ایریا نظر پہ رہے لیکن رام رام جپنا پرایا مال اپنا. دیکھیے جی, اس کی ذرا گہرائی میں آپ جائیے کہ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد کسی عرب ملک نے اسرائیل کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں کی.
جی,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب 1980 سے لے کر آج تک مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کی اپنے تنازعات کو جنگوں کا عنوان دے کر اپنا پیٹرو ڈالر ان پہ ضائع کر رہا ہے.
جی,
آپ دیکھیے کہ سوویت یونین کے افغانستان پر قبضے کے بعد امریکی قیادت میں سعودی عرب اور ان سارے اسلامی ممالک نے مل کے ایک خانہ جنگی کی کیفیت جو افغانستان میں پیدا کی تھی, میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوا روزانہ اس کے اثرات کو محسوس کر سکتا ہوں. پھر اس پر ہی بس نہیں ہوئی بلکہ جب اسلامی جمہوریہ ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا تو انہوں نے صدام کو اکسا کر ایک بالکل خلیج فارس میں ایک بہت بڑی جنگ مسلط کر دی جو 8 سال تک جاری رہی اور اس میں سارے مسلمانوں کا خون بہا. پھر اسی پر ہی بس نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی اور جنگوں کو بھی بڑھاوا دیا گیا, اور آپ دیکھیے کہ خلیج فارس کی پہلی اور دوسری جنگوں میں عراق کو تہس نہس کرنے کے لیے امریکہ کی حمایت کی گئی کویت پر قبضے کے بہانے کے طور پر. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر سیریا میں جنگجو بھیجے گئے اور سیریا ایک ملک کو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے سعودی عرب نے یہ سارے خرچے اٹھائے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر لیبیا کی باری آ گئی اور سعودی سرمایہ اور عرب پیٹرو ڈالر جو ہے اسرائیل کو محفوظ اور مسلمانوں کو غیر محفوظ کرنے کے لیے جو آپ نے کہا نیابتی جنگ ہے وہ ویسٹ کی جنگ ہم لیبیا میں لے کے گئے. اس کے ساتھ ابھی لیبیا کا تنازع ختم نہیں ہوا تھا کہ ہم نے سعودی عرب کے بیک یارڈ میں یمن میں جنگ چھیڑ دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری جنگیں ہیں اور اس جنگوں کا جو خاکہ آپ دیکھیے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو محفوظ کرنے کے لیے عربوں کو اور مسلمانوں کو آپس میں اٹھایا جائے اور وہ سارا پیٹرو ڈالر جو مسلمانوں کا دولت ہے وہ امریکی اور یورپی جنگوں کا اسلحہ استعمال کیا جائے اور اس کی جو ہے وہ ہلاکت خیزی کا مزہ چکھا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب جس کو میرے بھائی جو ہے وہ مجبوری ہے ہمیں کہ ہم کہیں کہ وہ عالم اسلام کا ایک قائد ملک تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے عالم اسلام کو جتنا تباہ کیا ہے شاید عالم اسلام خود بھی اگر عالم استقبال چاہتا بھی صحیح تو سعودی عرب سے بڑا عالم اسلام کو تباہ کرنے والا ان کے ہاتھ میں کوئی نہیں آ سکتا تھا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. محبوب رسول پیلی ہے, محبوب اب کروں گا سرور کی باتیں, اب کروں گا سرور کی.
عزیز سامعین, نبی ابنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. سامعین, پروگرام صبح امید کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام یادوں کے جھرونکے, اور یادوں کے جھروکے کے بعد پیش کی جائے گی آج کے دن کی مخصوص دعا, جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام, آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ قربانی میں کتنے فوائد ہیں تو وہ قرض لے کر قربانی کرتے, کیونکہ قربانی کا جو پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس پہلے قطرے کی وجہ سے انسان کو بخش دیا جاتا ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، تمام امتوں کے لیے قربانی کو جائز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ صرف خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور جو کچھ وہ حکم دے اسی پر عمل کریں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ قربانی کے قانون کو وضع کرنے کی ایک وجہ عبودیت، ایمان اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو آزمانا ہے۔ مناسک حج کے بہت سے اعمال ہیں جن میں سے ایک قربانی ہے۔ جیسا کہ قربانی کے نام سے واضح ہے کہ قربانی خداوند عالم سے نزدیکی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ عربی زبان میں قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں، لہذا دسویں ذوالحجہ کو جس دن کے قربانی کی جاتی ہے اس کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فقہی اصطلاح میں قربانی اس جانور کو کہتے ہیں جس کو بقرعید کے روز ذبح یا نہر کرتے ہیں۔ قرآنی استعمال میں جب قربانی کی بات آتی ہے تو اس کے معنی بہت زیادہ وسیع ہوتے ہیں، اور اس سے مراد ہر وہ جانور ہے جو واجب یا مستحب ہونے کی صورت میں ہر زمانے میں ذبح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حج کے زمانے میں اور دوسرے ایام میں رضاء الہی اور خدا وند عالم سے تقرب حاصل کرنے کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ سب اس تعریف میں شامل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے قربانی کا واقعہ پوری تاریخ بشریت میں پہلا واقعہ ہے۔ اگرچہ قربانی کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے شروع ہوئی لیکن ان پر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن کریم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام امتوں میں قربانی کرنے کو شریعت کے قوانین اور اعمال میں شمار کیا جاتا تھا اور وہ اس کو انجام دیتے تھے۔ کریم نے سورہ حج کی 34ویں آیت میں فرمایا ہے، اور ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جن جانوروں کا رزق ہم نے عطا کیا ہے ان پر نام خدا کا ذکر کریں، اور تمہارا خدا صرف خدائے واحد ہے، تم اسی کے اطاعت گزار بنو اور ہمارے گڑگڑانے والے بندوں کو بشارت دے دو۔ پھر سورہ حج کی 67ویں آیت میں ارشاد الہی ہوتا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت ہے جس پر وہ عمل کر رہی ہے، لہذا اس امر میں ان لوگوں کو آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ انہیں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ان آیات کریمہ سے مراد قربانی ہے، یعنی جانوروں کی قربانی گزشتہ امتوں میں رائج تھی اور حج میں قربانی کے شرائط میں شمار ہوتی تھی۔ قرآن کریم کے مطابق بعض قومیں اپنے بچوں کو ذبح اور قربان کیا کرتی تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عمل کو منسوخ کرنے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے بڑھے۔ پھر جب وہ فرزند ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرزند نے جواب دیا کہ بابا، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تاکہ اسماعیل کو قربان کریں کہ حکم خدا سے دنبا آ جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بجائے دنبے کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ بڑا کھلا ہوا امتحان ہے، اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دے دیا ہے۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامل طور سے اس عمل کو تبدیل کرنے کے لیے پہلے خداوند عالم سے حکم حاصل کیا تاکہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی قربانی کے حکم میں تسلیم ہو گئے اور اپنی رضایت کا اعلان کیا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربان ہونے کے لیے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا، لہذا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ایمان و خلوص کے درجات کے آشکار ہونے کے بعد خداوند عالم نے حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا بھیج دیا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ جھنگ پاکستان سے پاک لسنرز کلب کے صدر محمد عقیل بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ ہم سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہیں اور دعا ہے کہ آپ سب لوگ بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی اور اپنے کلب کے تمام ممبران کی طرف سے نئے سال کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو پرامن سال بنائے، آمین۔ پروگرام اپنی سابقہ روایت کے مطابق بہترین جا رہے ہیں، خصوصاً مناسبتی پروگرام بہت ہی عمدہ اور معیاری ہوتے ہیں اور اس میں روز بروز نکھار آتا جا رہا ہے۔ صبح امید پروگرام سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم، محمد عقیل بشیر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک شخص شہر خراسان میں رہتا تھا اور اس کا مشغلہ ڈرائیوری تھا۔ اس کی اقتصادی حالت بہت ہی خراب تھی۔ ایک دن اس کی گاڑی ایک دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے اسے کافی خسارہ ہوا۔ ابھی وہ ایکسیڈنٹ کا منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے ایک ساتھی نے اس سے سوال کیا، تمہیں ہمیشہ یہ پریشانیاں کیوں لاحق ہوتی ہیں؟ اس نے ایک آہ سرد کھینچی اور کہا، میری یہ تمام بدبختی اور مشکلات میری ماں کی وجہ سے ہے، کیونکہ میں سرزمین مشہد کا ایک بہت ہی بڑا مالدار انسان تھا اور جس طرح سے بہت سے لوگ جب مال و دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، میری ثروت و دولت نے بھی مجھے غرور و تکبر میں مبتلا کر دیا اور میں لڑکیوں سے عقد دائمی کرتا تھا اور پھر انہیں طلاق دے دیا کرتا تھا۔ میری ماں نے مجھے اس کام سے منع کیا لیکن میں نے کوئی توجہ نہ دی، یہاں تک کہ سب سے آخر میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا، کچھ دنوں بعد اس کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر اسے طلاق دینے کی فکر میں غرق تھا، مگر میری ماں نے اس کام کی مخالفت کی اور مجھے منع کیا۔ میں بھی ماں کی مذمت کرنے کی بنا پر بہت زیادہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور بجائے اس کے کہ اپنی ماں کی نصیحتوں پر عمل کرتا، میں نے انہیں بہت زیادہ مارا پیٹا اور ان سے کہا، تم ہمارے کاموں میں کیوں مداخلت کر رہی ہو؟ یہی وقت تھا جب اس نے مجھے بہت ہی برا بھلا کہا اور میرے حق میں بدعا کی۔ اسی وقت ہر طرح کی مشکلات نے مجھے گھیر لیا۔ جس رات میں نے اپنی ماں کو مارا، اسی رات ہم نے خواب دیکھا کہ میرے پورے بدن کو جو نے گھیر لیا ہے۔ خوف و وحشت کی بنا پر میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ دوسرے دن فون کی گھنٹی بجی۔ جب میں نے فون اٹھایا تو مجھے بتایا گیا کہ بیرون ملک سے جو مال بردار بحری جہاز ایران کی جانب آ رہا تھا وہ سمندر میں ڈوب گیا ہے اور میرا تمام سرمایہ اسی جہاز میں تھا۔ اب مجھے احساس ہو گیا کہ میری بربادی کا زمانہ آ گیا ہے اور چند گھنٹوں میں ہی میری بربادی اور جہاز میں موجود مال ڈوبنے کی خبر نے میرے تمام خریداروں اور مطالبہ کرنے والوں کو پہنچا دی۔ خبر کا ملنا تھا کہ تمام مطالبہ کرنے والے آئے اور میرے گھر کا پورا سامان اٹھا لے گئے اور میں نان شبینہ کا محتاج ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے بہت ہی مشکل سے قرض وغیرہ لے کر ایک پرانی ٹیکسی خریدی اور اس کی آمدنی سے اپنا خرچ چلانے لگا۔ اس کے باوجود میری ماں کی بددعاؤں نے مجھے رہائی نہ دی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں نے اپنی گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی تھی تاکہ اس کا پنچر بنوا لوں۔ اسی وقت ایک ٹینک نے میری گاڑی کو ٹکر مار دی اور میری گاڑی کو کافی نقصان پہنچا اور اب یہ دوبارہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس رات کو میں نے اپنی ماں کو مارا اور پیٹا تھا، اس کے بعد سے ہمیشہ ہم مشکلوں میں گرفتار ہو رہے ہیں اور ہماری پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جی ہاں عزیز و ماں کا احترام واجب ہے اور بے احترامی کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 آبان، 29 ربیع الاول اور 26 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انتیس ربیع الاول سن 584 ہجری قمری کو عظیم فقی، فاضل اور مصنف محمد بن عبد الرحمن خراسانی نے دمشق میں وفات پائی۔ وہ تاج الدین کے نام سے معروف تھے۔ تاج الدین اپنے دور کے معروف محدث اور لغت داں تھے۔ انہوں نے 5 جلدوں پر مشتمل کتاب مقامات حریری کی مفصل شرح تحریر کی ہے، جو ان کی بیش بہا تصانیف شمار ہوتی ہے۔ تاج الدین کو دمشق میں کوہ قاسیون کے دامن میں سپرد خاک کیا گیا۔ چھبیس اکتوبر سن 1977 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب اور افسانہ نگار ابراہیم جلیس کا انتقال ہوا۔ ان کی تحریریں عوام و خواص دونوں طبقوں میں یکساں مقبول ہیں۔ وہ 1925 میں بنگلور میں پیدا ہوئے اور ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت گلبرگہ میں ہوئی۔ 1942 میں انہوں نے مسلم یونیورسٹی آف علی گڑھ سے گریجویشن کیا اور تقریباً اسی زمانے میں لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 1948 میں وہ پاکستان چلے گئے، جہاں وہ مختلف اخبارات سے وابستہ رہے۔ ابراہیم جلیس بہت اچھے افسانہ نگار بھی تھے۔ ان کی اہم کتابوں میں زرد چہرے، 40 کروڑ بھکاری، 2 ملک 1 کہانی، نیکی کر تھانے جا اور ایران کا سفر نامہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چار آبان سن 1343 ہجری شمسی کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کچھ ہی دن پہلے شاہی حکومت کی جیل سے رہا ہوئے تھے، اپنی ایک تقریر میں شاہی حکومت کی جانب سے ایران میں امریکیوں کو قانونی تحفظ دینے والے کیچولیشن بل کے منظور کیے جانے پر شدید احتجاج کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں امریکہ اور صہیونی حکومت کی بھی مذمت کی۔ اس تقریر سے شاہی حکومت شدید برہم ہوئی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پر نئی پابندیاں لگا دیں، اور کچھ دن کے بعد آپ کو گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ چھبیس اکتوبر سن 1947 عیسوی کو برطانیہ سے ہندوستان کی آزادی اور قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے جموں و کشمیر کے اسٹریٹجک علاقے کا الحاق ہوا۔ جموں اور کشمیر کا الحاق، جس کی اکثریت مسلمان ہے، پاکستان سے ہونا تھا، لیکن اس علاقے کے حاکم وقت نے برطانیہ اور ہندوستان کے اکسانے پر عوام کی خواہش کے برخلاف ہندوستان سے الحاق کو ترجیح دی۔ الحاق کے اعلان کے بعد پاکستان نے جموں و کشمیر پر حملہ کر کے اس کے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک ہندوستان اور پاکستان اس مسئلے پر 2 بار جنگ کر چکے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں ان دونوں ملکوں کے درمیان اختلاف اور کشیدگی بدستور باقی ہے۔ اقوام متحدہ جموں اور کشمیر کی سرنوشت کے بارے میں ریفرنڈم کی خواہاں ہے۔ پاکستان یہ تجویز قبول کر چکا ہے، لیکن ہندوستان اس تجویز کی مخالفت کرتا ہے۔ چھبیس 4 آبان سن 1359 ہجری شمسی کو عراق کی باسی فوج نے امریکہ اور مغربی ملکوں کی طرف سے فراہم کیے گئے جدید ترین ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان کے ذریعے ایران کے خرم شہر پر قبضہ کر لیا۔ ڈکٹیٹر صدام نے 3 آبان کو خرم شہر محاذ پر تعینات اپنے فوجیوں کو مغرب کے فراہم کردہ جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کر کے اور اس کے علاوہ تازہ دم فوجی بھیج کر خرم شہر پر وسیع حملے کا آغاز کیا، اور 4 آبان کو خرم شہر کے مغربی حصے پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر شہر کے باقی ماندہ حصے پر بھی دشمن کی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ شہر پر قبضے کے بعد باسی فوج نے عوام کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا اور شہر میں وسیع پیمانے پر لوٹ مار کی۔ البتہ ایرانی جوانوں نے 1.5 سال کے بعد اس شہر کو عراق کی باسی فوج کے قبضے سے آزاد کرا لیا۔26 اکتوبر 1995 کو جہاد اسلامی فلسطین تنظیم کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر فتحی شقاقی شہید ہوئے۔ ان کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹوں نے مالٹا کے دارالحکومت ولیٹا میں شہید کیا۔ شہید فتحی شقاقی 1951 میں غزہ شہر کے فلسطینی پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے۔ شروع میں انہوں نے معلمی میں دلچسپی لی، بعد میں میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد بیت المقدس کے ایک اسپتال سے وابستہ ہو گئے۔ شقاقی نے نوجوانی میں صہیونیوں کے خلاف اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور 1968 میں جہاد اسلامی تنظیم سے منسلک ہو گئے۔ وہ سخت اور طویل جد و جہد کے بعد اس تنظیم کے جنرل سیکرٹری بنے۔ شہید ڈاکٹر فتحی شقاقی کو 1979 میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے بارے میں ایک کتاب لکھنے پر مصر میں قید کیا گیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانی فی الدنیا املو واشتدت الی رحمتک فاقتو وعظمت لتفریطی حسرتو وخلصت لوجهک توبتو فصل علی محمد خاتم النبیین وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم.